بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. ایسی قیمتی نصیحتیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. اگر ان پانچوں نصیحتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی اور ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے. ان پانچ نصیحتوں کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے. پانچ چیزوں کو حضور ارشاد فرماتے ہیں، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کے زمانے کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. جوانی کا زمانہ سب سے عمدہ زمانہ ہوتا ہے، جوانی کی عمر سب سے عمدہ عمر ہوتی ہے، اور اس عمر کے اندر طاقت ہوتی ہے، آدمی کے اندر جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور اعصاب میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، دین کا کام بھی زیادہ کر لیتا ہے اور دنیا کا کام بھی زیادہ کر لیتا ہے. جب آدمی کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے تو دین کا کام بھی زیادہ کر لیتا ہے اور دنیا کا کام بھی زیادہ کر لیتا ہے. اور جب طاقت نہیں ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں دین کا کام بھی کم ہو جاتا ہے اور دنیا کا کام بھی اس سے کم ہو جاتا ہے. تو جوانی کی عمر سب سے زیادہ بہتر زمانہ ہے. اس زمانے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو غنیمت جانو. غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جوانی کو دین کے کاموں میں صرف کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں صرف کرو. قرآن کا علم اور حدیث پاک کا علم حاصل کرنے میں خرچ کرو. اس زندگی کو، اس عمر کو اچھے اخلاق سیکھنے میں خرچ کرو، اچھی تربیت حاصل کرنے میں خرچ کرو، انسانیت حاصل کرنے میں خرچ کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں کام کرنے کی تربیت کو سیکھو. یہ سب کام اس عمر کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. اس عمر کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ اس عمر میں ساری چیزیں شباب پر ہوتی ہیں، جوانی کی حالت پر ہوتی ہیں. ایسی حالت میں جو بھی کام ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پسندیدہ کام ہوگا. جوانی کی عمر کو کھیل کود کی عمر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے کھیل کود کا زمانہ, کہاں تم مسجد میں لے جا رہے ہم کو, کہاں تم جماعت میں ہم کو لے جا رہے ہو, ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, یہ باتیں شیطانی وسوسہ ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہی عمر تو سب سے بڑھیا عمر ہے, یہی زندگی سب سے بڑھیا زندگی ہے. اگر اس عمر میں اللہ کی عبادت ہو گئی, اللہ کی اطاعت پہ ہم نے صرف کر لیا اس زمانے کو, اس عمر کو, تو ہم کامیاب ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس دن جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا اور کوئی جگہ نہ ہوگی, تو ان سات قسموں میں سے اس کو بھی بتایا گیا, وشاب النشا فی عبادت اللہ, کہ وہ جوان جس نے کی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو, جس جوان نے اپنی جوانی کو, اپنی عمر کے پہلے حصے کو اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو, تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ اسپیشل جگہ پائے گا, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. وہ کتنی بڑی بات ہے, کتنا اعزاز ہے. تو جوانی کی عمر جو ہوتی ہے وہ نہایت عمدہ عمر ہوتی ہے, زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہوتا ہے. آدمی دنیا کا کام جس طرح زیادہ کر لیتا ہے, دین کا کام بھی زیادہ کر لیتا ہے. ہمیں یاد آتا ہے جب ہم حج کے لیے گئے تھے, تو دسویں تاریخ کو, دسویں ذی‌الحجہ کو, چونکہ کام زیادہ ہوتا ہے دسویں ذی‌الحجہ کو, رمی کرنا بھی ہوتا ہے جی, بال کٹوانے بھی ہوتے ہیں, قربانی کرنا بھی ہوتا ہے, کئی کام ہوتے ہیں, اور وقت ملے تو طواف بھی کرنا ہوتا ہے, طواف زیارت, تو بہت سارے کام ہوتے ہیں دسویں تاریخ کو, آدمی گھبرا جاتا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو ادھیڑ عمر کے تھے, لگ بھگ ان کی عمر 50 سال کی رہی ہوگی, تو وہ قربانی کرنے گئے اور قربانی کر کے آئے تھک کے چور. وہ کہنے لگے مجھ سے کہ مفتی صاحب, حج تو بڑھاپے کا نہیں ہے, حج تو جوانی کا ہے, جوانی کے اندر حج کے لیے آنا چاہیے, بڑھاپے میں نہیں آنا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب نمٹ جائے, ہماری عمر کا اکثر حصہ, اچھا حصہ, بہتر حصہ جب نمٹ جائے, جب چلو حج کے لیے, اس میں کیا کرتا آدمی, مرتا کیا نہ کرتا, کچھ نہیں کر پاتا آدمی. جوانی کی حالت میں آدمی جاتا ہے تو طواف بھی زیادہ کر لیتا ہے, بڑھاپا جب آ جاتا ہے, بڑھاپے میں جب آدمی جاتا ہے حج کے لیے, تو طواف بس ایک دو کر پاتا ہے. تو جوانی کا زمانہ دین کے زیادہ کرنے کا بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کام بھی زیادہ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے. اس لیے یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو, شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. جب بوڑھا ہو جائے گا, سارے اعضاء کمزور ہو جائیں گے, اس وقت وہ کفے افسوس ملتا رہے گا. اگر جوانی کو اس نے لغویات میں گزار دیا, لہو لعب میں گزار دیا, تو اب بڑھاپا آنے کے بعد یہ تسبیح لے کر کے جپتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ ہائے میری جوانی کا زمانہ بیکار چلا گیا, اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ. جی اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ, جو زمانہ کام کا تھا اس کو تو گنوا دیا اس نے, اس کو ضائع کر دیا, اور اب افسوس کر رہا ہے کہ ہائے میں نے جوانی اپنی گنوا دی. تو میرے محترم بزرگوں, یہ زمانہ, جوانی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبابک قبل حرمک, کہ تم اپنی جوانی کے زمانے کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی, وصحتک قبل سقمک, کہ اور اپنی تندرستی کے زمانے کو غنیمت جانو اپنی بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو تندرستی عطا فرمائی ہے, آج ہماری ہیلتھ اچھی ہے, ہم چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں، سارے کام دنیا کے کرتے ہیں، دین کے بھی کام کرتے ہیں، جی سارے کام کاج کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، طاقت اور قوت عطا فرمائی. صحت تو بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے کہا تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی جو ہزار نعمتوں کے برابر ایک نعمت ہے. اگر تندرستی ہے تو سب کام صحیح ہو رہا، اور تندرستی نہیں ہے، بیڈ پر پڑ گیا آدمی، معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، دوسروں کا محتاج ہو گیا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس شہ شلی کی طرح لیٹا لیٹا منصوبے بناتا رہے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے تندرستی ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس تندرستی کو دین کے کام میں لگائیں، اس تندرستی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام میں لگائیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں، علم دین سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں، اللہ کی مرضیات کے سیکھنے اور اس پر چلنے میں لگائیں، اور جتنی بھی اسلام کی اچھی صفتیں ہیں، بہتر کام ہیں، وہ سارے کے سارے اس لائق ہیں کہ ہم اس میں اپنی زندگی کو لگائیں. تو تندرستی نہایت عمدہ زمانہ ہے، نہایت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی آدمی کے لیے. تندرستی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی بیڈ پر پڑ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیڈ پر پڑا ہوا اسپتال کے اندر، مجبور ہے بیچارہ، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا ہے، جی پیشاب پخانے کے لیے نہیں جا سکتا ہے. اس وقت قدر ہوتی ہے صحت کی اور تندرستی کی آدمی کو، آج قدر نہیں ہو رہی آدمی کو. تو تندرستی کا زمانہ بھی بہت ہی بہترین زمانہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تندرستی کے زمانے کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو آدمی کے تمام اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جی اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں. جب سب چیزیں کمزور ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ کیا دین کا کام کر سکتا ہے، کیا دنیا کا کام زیادہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کام زیادہ نہیں کر سکتا. وہ بڑھاپے میں ہر چیز میں کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا جو ہے کمزوری کا زمانہ. جوانی جب ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، اس کی ہمت بھی پست ہو جاتی ہے، اس کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس بڑھاپے کے اندر وہ زیادہ کام نہ دنیا کا کر سکتا ہے، نہ دین کا کر سکتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. آج تندرستی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں، تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. لکھنؤ کے ایک نواب کا، ایک امیر کا واقعہ لکھا ہے. وہ نواب صاحب جو تھے وہ بیمار پڑ گئے، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے پناہ دولت. لیکن صرف دولت ہی نہیں آدمی کو تندرستی لے آتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تندرستی نہیں آتی ہے، صحت نصیب نہیں ہوتی ہے، شفا نصیب نہیں ہوتی ہے. تو یہ زمانہ تندرستی کا زمانہ نہایت عمدہ زمانہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک نواب صاحب کا، کہ وہ بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو ایسے بیمار پڑے کہ سوکھ کر لکڑی کی طرح سے ہو گئے، لکڑی کی طرح سوکھ کر کے ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ 24 گھنٹے میں صرف 2 تولہ پیما گوشت اس کی پوٹلی ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر کے منہ میں ڈال کر چوستے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ ہضم نہیں ہوتا تھا ان کو. اس وقت کے طبیبوں نے، بڑے بڑے طبیبوں نے یہ بتایا کہ بس یہ قیمہ گوشت اور پوٹلی میں باندھ کر کے منہ میں رکھ کر کے اس پوٹلی کو چوستے رہیں، یہ تو ان کی غذا تھی. ایسی حالت آ گئی تھی، دولت بے پناہ لیکن دولت نہیں شفا لا سکتی تھی. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو دولت کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو نواب صاحب ایک مرتبہ لکھنؤ کے اندر ایک ٹیلے والی مسجد کہلاتی ہے، آصفیہ امام باڑہ کے سامنے ایک ٹیلہ ہے بڑا سا، جو دریائے نیچے دریائے گومتی بہتا ہے اور اوپر بہت بڑا ٹیلہ ہے، اور وہیں ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے۔ تو بہت سے لوگ گرمیوں کے زمانے میں اس ٹیلے پر ہوا خوری کے لیے جاتے ہیں، بڑی اچھی ہوا آتی ہے، نیچے دریا بہتا ہے، اوپر ٹیلے پر نہایت شاندار نہایت بڑھیا ہوا آتی ہے۔ تو وہاں لوگ جاتے ہیں شام کے وقت، وہاں بیٹھ کر کے ہوا کھاتے ہیں۔ تو ایک دن نواب صاحب بھی گئے وہیں پر ہوا خوری کے لیے، وہ بیٹھے تھے اپنے احباب کے ساتھ، اتنے میں دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیوں کا بوجھ لے کر اپنے سر پر آیا اور دریا کے کنارے آ کر کے اس کو پٹکا گرایا اس نے اپنے بوجھ کو سر سے، اور اس کے بعد دریا کے اندر اپنا ہاتھ دھویا، منہ دھویا، ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد اس نے اپنی پوٹلی میں سے دو موٹے موٹے ٹکر نکالے۔ ٹکر سمجھتے ہیں موٹی روٹی، بڑی بڑی موٹی روٹی، اس کو ٹکر کہتے ہیں دیہات میں۔ تو دو موٹے موٹے ٹکر نکالے اور پیاز نکالی اور اس نے روٹی کو کھانا شروع کیا۔ ایک لقمہ روٹی کا کاٹتا اور بطور سالن کے پیاز کا ایک لقمہ کاٹ لیتا تھا، اور اس طریقے سے کھاتے 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 پورا ایک ٹکر کھا گیا۔ اور پھر اس کے جب ایک ٹکر ختم ہو گیا تو دوسرا ٹکر کھانا شروع کیا اس نے اسی پیاز کے ساتھ۔ ایک لقمہ کاٹتا دانت سے موٹے ٹکر کا، اور پھر ایک لقمہ پیاز کا کاٹتا، اور اس طریقے سے کھاتے 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 اس نے دو ٹکر پیاز کے ساتھ کھا لیا۔ دو ٹکر تقریباً آٹھ روٹی کے برابر، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو نواب صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اس نے کھا کر کے پھر دریا کا پانی پیا، پی کر کے وہیں دریا کے کنارے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گیا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ سارا منظر نواب صاحب اور اس کے احباب جب دیکھ رہے تھے، تو نواب صاحب نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ممکن ہوتی کہ اس کی صحت مجھ کو مل جائے تو میں اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت اور سارا خزانہ دینے کے واسطے تیار ہوں۔ اگر صحت کا تبادلہ ممکن ہوتا تو میں اس کی صحت خود لے لیتا اور اپنے سارے خزانے اور ساری دولت جو ہے اس کے حوالے کر دیتا۔ دیکھا آپ نے نواب کا خزانہ کتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ نوابوں کا خزانہ تو آپ جانتی ہیں جی۔ تو صحت کی اتنی قدر و قیمت صحت کی کہ نواب صاحب کہنے لگے کہ میں اس صحت کے بدلے میں، اس دیہاتی کی صحت کے بدلے میں اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر صحت کا تبادلہ ممکن ہوتا تو میں بدل لیتا کہ اس کی صحت میں لے لیتا اور اپنی دولت اس کو دے دیتا۔ میرے محترم بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ تندرستی بہت بڑی نعمت، تندرستی ہزار نعمت، تندرستی ہزار نعمت کے برابر ہے۔ اس لیے تندرستی کے زمانے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اس تندرستی کے زمانے میں دین کے کاموں میں لگنا چاہیے، اسلامی کاموں میں لگنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے کاموں میں لگنا چاہیے۔ یہ ہے قابل قدر نصیحت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، کیونکہ جب آدمی کی صحت ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کھاٹ پکڑ لیتا ہے، پھر کچھ نہیں کر پاتا، وہ کھاٹ پر پڑا پڑا شیخ چلی کی طریقے سے منصوبے بناتا رہتا ہے، یا بیمار پڑ گیا، سخت بیمار پڑ گیا اور چارپائی پر لیٹا لیٹا شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتا رہتا ہے کہ میں اگر تندرست ہو گیا تو یہ مسجد بنواؤں گا، یہ مدرسہ بنواؤں گا، اور یہ کام کروں گا اور وہ کام کروں گا، بہت سارے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ لیکن کیا پتا یہ بیماری اس کی آخری بیماری ہو، ہو سکتا کہ یہ بیماری اس کی آخری بیماری ہو، کچھ پتا نہیں کسی کو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بیماری کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنی تندرستی کو غلط کاموں میں نہ صرف کریں، لاپرواہی میں نہ خرچ کریں, لہو و لعب میں نہ خرچ کریں, بلکہ اپنی صحت کے زمانے کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور بے دین کے کاموں میں خرچ کریں. دو نصیحتیں دیں. تیسری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وغناک قبل فقرک, یہ اپنی مالداری کے زمانے کو غنیمت جانو اپنے فقر فاقے کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار پیسے دیے ہیں, عزت کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں, غریبوں یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں. جی یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہے. جی ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی فقر فاقے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, کماتا ہے لیکن اسے پورا نہیں ہوتا کھانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے, لیکن کبھی کبھی فقر فاقہ بھی کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے فقر فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فقر فاقہ جو ہے بہت ہی بری بلا ہے. قاد الفقر ان یکون کفرا, کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر تک پہنچا دیتا فاقہ. فاقہ جو کفر تک پہنچا دیتا, آدمی فقر فاقے میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زش ہو کر کے, پریشان ہو کر کے, عاجز ہو کر کے کلمہ کفر بھی بک ڈالتا ہے. بہت بری چیز ہے فقر فاقہ. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے پناہ مانگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو چار پیسے عطا فرمائے ہیں, تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, اس کو نیک کاموں میں, نیک مصرف میں خرچ کرنا چاہیے, نیک جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے. یہ مال بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے, یہ مال بھی ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے, یہ مال بھی ہمارے لیے نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم مال کو صحیح طریقے سے کمائیں اور صحیح جگہ پر خرچ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوگا اور مال کے بارے میں دو سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ کیا جائے گا, من این اکتسبت, تم نے کہاں سے کمایا, جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا. اور دوسرا سوال یہ ہوگا, فیما انفقت, کس مصرف میں خرچ کیا, معصیت کے کاموں میں خرچ کیا, گناہ کے کاموں میں خرچ کیا, جوئے سٹے میں خرچ کیا, یا مسجد بنوانے میں, مدرسہ بنوانے میں, اور دین کے کاموں میں خرچ کیا, کہاں پر خرچ کیا. یہ دو سوال مال کے بارے میں ہوگا. تو مال بہت اہم چیز ہے, مال کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے آدمی کو. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کی قدر کرے. مال کی قدر کیا ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے. یہ مال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہم کو کہ ہم غریبوں اور محتاجوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے رہے, ان پر خرچ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس طرح مال دیتا ہے, ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرا دیا ہوا مال میرا بندہ کہاں پر خرچ کرتا ہے, جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے یا ناجائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے, امیروں پر خرچ کر رہا ہے, غریبوں پر خرچ کر رہا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. میرے محترم بزرگوں, حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ مال جو ملتا ہے آدمی کو غریبوں کے طفیل میں, محتاجوں کے طفیل میں, گرے پڑے لوگوں کے طفیل میں مالداروں کو مال ملتا ہے. اگر دنیا میں غریب نہ ہوتے, گرے پڑے نہ ہوتے, محتاج نہ ہوتے, تو مالداروں کو اللہ تعالیٰ مال بھی نہیں دیتا. انہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا تھا, رزق کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, انہیں محتاجوں کے بدلے میں دیتا ہے. انہی کا صلہ ہے, انہی کا رحم و کرم ہے, انہی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بدولت ہمیں کھانے کو دیتا ہے, ہمیں رزق دیتا ہے, ہمیں مال دیتا ہے. لیکن آج مال والوں کا حال یہ ہے کہ جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو ان کے اندر بڑائی آ جاتی ہے, اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی قوت بازو سے مال کمایا ہے, یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے, اللہ کا یہ فضل ہے. ہمیشہ قرآن و حدیث کے اندر مال کو فضل کے ساتھ تعبیر کیا گیا, فضل کے ساتھ, یہ اللہ کا فضل ہے, انعام ہے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اللہ کا انعام ہے, اللہ کا فضل احسان ہے. تو اللہ کے فضل کو کی قدر کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا فضل ہمارے پاس آیا اور ہم اس کی ناقدری کرنے لگے, اس کو غلط جگہوں پر خرچ کرنے لگے, اللہ کی معصیتوں میں خرچ کرنے لگے, یا بخل سے کام لینے لگے کہ کوئی واجب اور فرض جگہ پر بھی خرچ نہ کریں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالداری کے زمانے کو غنیمت جانو, اپنے فقر و فاقے کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. دیکھیں مالداری ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی, کیونکہ مال جو ایک عارضی چیز ہے, ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی چیز, پائیدار چیز نہیں ہے. آپ نے اپنی عمر میں دیکھا ہوگا بہت سارے جو غریب تھے کل آج مالدار ہو گئے, اور بہت سارے جو پہلے مالدار تھے آج وہ غریب ہو گئے. جی تو یہ تو مال جو ہے آنے جانے والی چیز ہے, برقرار رہنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے جب تک اللہ نے مال دیا ہے, پتہ نہیں کب تک ہمارے پاس یہ مال رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال کو اپنے نیک کاموں میں خرچ کریں, اللہ کی اطاعت فرما برداری کاموں میں لگائیں. اگر ہم نے اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا تو ہمارے کام آئے گا, اور اگر ہم نے جمع کر کے رکھا اور نہیں خرچ کیا تو ہمارا مال نہیں ہو. حدیث پاک میں آتا کہ انسان کہتا مالی مالی, میرا مال میرا مال, اور اس کا مال تو وہ جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا, جو خرچ کر لیا وہ اس کا مال ہے, اور جو اس نے چھوڑا وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگے گا, اس کے ورثہ کے ہاتھ لگے گا یا اور غیروں کے ہاتھ لگے گا, کس کے ہاتھ لگے گا کچھ پتہ نہیں. اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے ہم اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کریں تو انشاءاللہ ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا ہمارے اس مال سے کہ ہم نے جس کو دیا تھا اپنا انعام, تو اللہ کے فرما برداری کے کاموں میں اس نے خرچ کیا. چوتھی نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وفراغ قبل شغلک, کہ اپنی فراغت کے زمانے کو غنیمت جانو, اپنی مشغولیت کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا کاروبار عطا فرمایا ہے جو ہم خود اختیار ہے اس کے, ہم خود مختار ہیں اس میں. جب چاہیں اپنی دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں, جب چاہیں جی ہم اپنے کام کو بند کر کے جی جنازے میں شرکت کر لیں, شادی بیاہ میں شرکت کر لیں, اور کہیں ضرورت سے جانا چلے جائیں, یہ ہے ہمارے اختیار کا کام, یہ اختیار کا کام ہے, یہ فراغت کا زمانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ایسا کاروبار ملے کہ اس کو فراغت کا زمانہ حاصل ہو جائے, کہ جب وہ چاہے اپنے ضروری کام میں لگ جائے, اس کو کر لے, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے. یہ فراغت کا زمانہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. ورنہ ایسا بھی زمانہ آتا ہے جو مشغولیت کا زمانہ ہے, ایسی مشغولیت آدمی کے اندر ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے, نہ روزہ رکھنے کا ٹائم ملتا ہے, نہ اور دین کا کام کرنے کا ٹائم ملتا ہے اس کو. ایک مرتبہ میں دلی گیا ہوا تھا, ایک جماعت لندن سے آئی تھی, اس میں ایک آدمی میرے بھی جاننے والے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا یہ لندن کی جماعت آئی ہے. تو انہوں نے تعارف کرا دیا میرا, یہ مفتی صاحب ہیں. تو ان میں سے ایک شخص میرے قریب آ گیا اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کیا پریشان ہے؟ اس نے یوں کہا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں لندن کے اندر، برطانیہ میں میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اور میرے کام کا وقت ایسا کہ صرف 5 نمازوں میں سے 1 نماز پڑھ سکتا ہوں میں، اور 4 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، میرا بوس جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، فیکٹری سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور فیکٹری کے اندر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں ایسی مشغولیت، یہ ہے مشغولیت کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا مالک جو اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کی، بس کام میں لگے رہو۔ 4 وقت کی نماز روزانہ قضا ہوتی ہے اس کی، تو مجھ سے پوچھا میں کیا کروں اس حالت میں، میں نے اسے کہا کہ ایسی نوکری پر لات مارو جس سے فرائض چھوٹتے ہوں، ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے، تم اور کوئی نوکری تلاش کرو جس میں تم اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ سکو۔ تو آدمی کبھی کبھی ایسی مصروفیت اور ایسی مشغولیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کے فرائض اور واجبات کو بھی نہیں ادا کر پاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفراغ قبل شغلک، کہ اپنی فراغت کے زمانے کو غنیمت جانو اپنی مشغولیت کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فراغت کا وقت عطا فرمایا ہے، اختیار بھی ہے ہمارا کاروبار، ہم جب چاہیں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ جی الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ 5ویں نصیحت اور آخری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ حیات کا قبل موت، کہ اپنی حیات کو اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ آپ جانتے ہیں جب تک حیات ہوتی ہے آدمی چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا رہتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے سارے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں، سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ موت آنی آنی ہے، ہر ایک کو موت آئے گی، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، کسی کو بچپن میں آتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں آتی ہے، کسی کو جوانی میں آتی ہے، بہرحال موت آتی آتی ہر ایک کو، یہ یقین ہر ایک کو۔ اور دوسرا یقین یہ بھی ہے ہمیں کہ اس کا ہمیں ٹائم نہیں معلوم کہ موت کس وقت آئے گی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمیں اپنی حیات کو اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، جب تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ہم نیک کاموں میں لگائیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگائیں، جی علماء کی خدمت کرنے میں لگائیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگائیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں لگائیں، دین کے کاموں میں لگائیں، جی جماعت میں جانے کے اندر لگائیں، اور اخلاق، اچھے اخلاق سیکھنے میں لگائیں، جی اور اپنے اندر ہمدردی سیکھنے میں لگائیں، اور جتنے بھی نئے کام اور اچھے کام دین کے اس کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں۔ یہ زندگی سب سے بڑھیا زندگی ہوگی جس نے اپنی زندگی کو نئے کاموں میں لگایا، اچھے کاموں میں لگایا، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگایا، اچھے اخلاق سیکھنے میں اور انسانیت سیکھنے میں لگایا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ تو یہ 5 نصیحتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور واقعی بڑی جامع نصیحت ہیں، بہت قیمتی نصیحت ہیں۔ ان 5 نصیحتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سبھی مسلمانوں کو ان 5 نصیحتوں پر کبا حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ الٰہی العالمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے دلوں میں جتنے بھی جائز ارادے رکھتے ہیں، اللہ تمام جائز ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار سے لگا دے۔ اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ، ان کو جائز روزگار سے لگا دے اور ان کے جائز روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام کمائی سے بچا۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے خیر سے نواز، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے خیر سے نواز اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ دشمنوں کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما اور حاسدوں کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما اور ساحروں کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تہجد کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے صدقہ اور خیرات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، تمام نیک اعمال کو قبول فرما اور 70 گنا زیادتی کے ساتھ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔